بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب الجہاد فی الاسلام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ اس کا پارٹ نمبر 35 ہے۔ اس کے مصنف ہیں سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ آئیے سنتے ہیں کتاب الجہاد فی الاسلام کا پارٹ نمبر 35، جنگی ضروریات کا غالب تر قانون۔ اس کے بعد ان قوانین میں جو کچھ جان باقی رہ جاتی ہے، اس کو جنگی ضروریات کا غالب تر قانون اور بھی مزمحل کر دیتا ہے۔ میدان جنگ کی وقتی ضروریات ہمیشہ ان قوانین سے ٹکراتی رہتی ہے، اور ان کے مقابلے میں کتابوں کے لکھے ہوئے اور صلح کانفرنسوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمیشہ شکست نصیب ہوتی رہتی ہے۔ پروفیسر نیپولیٹ لکھتا ہے، قانون جنگ کے ضوابط ہیں۔ ضوابط میں قانون بین الملل کے دوسرے شعبوں کی بنسبت تنافس اور اختلاف بہت زیادہ واقع ہوتا ہے، کیونکہ جنگی قوانین اور جنگی ضروریات میں بآسانی تصادم ہو جایا کرتا ہے۔ اس بنا پر قانون جنگ کو بین المللی قوانین میں شامل رکھنے کا نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو بے ثباتی اور ناپائیداری قانون جنگ کو حاصل ہے، وہی عام بین المللی قوانین کو بھی حاصل ہو جائے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے، عمومی حیثیت سے جنگ کا چلن ہمیشہ اور ہر موقع پر صرف ضروریات جنگ ہی کے تابع رہے گا، نہ کہ کسی اور چیز کے تابع۔ اس خود امدادی کی حالت کے لیے جو قانونی ضابطے وضع کیے جائیں، ان کی تدوین میں کامل اعتدال اور خاص خاص حدود کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اگر ان حدود کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو قرین قیاس یہ ہے کہ قانونی قیود کلیتاً توڑ دی جائیں گی۔ اس خیال کی صداقت کو جنگ عظیم نے اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے، لہٰذا آئندہ جو قوانین جنگ وضع کیے جائیں، ان میں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ نمائش اور حقیقت کا فرق۔ جس وقت ہیگ کانفرنس میں قوانین جنگ وضع کیے جا رہے تھے، یورپ کے اہل سیاست پر نمائشی تہذیب کا اس قدر غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوموں کے حقیقی جنگی رجحانات اور میلانات اور ان کی جنگی عادات کو نظر انداز کر کے کچھ اس قسم کے قوانین بنا لیے جو دیکھت میں تو نہایت مہذب، نہایت شاندار اور حد درجہ انسانیت پرور تھے، مگر فی الواقع ان کی فوجی گروہ ان کی پابندی کرنے کے لیے ہرگز راضی نہ تھے۔ جرمنی کے فوجی نمائندے مارشل بی برسٹائن نے کانفرنس کی ابتدا ہی میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ جو بین المللی قانون ہم بنانا چاہتے ہیں، اسے صرف انہی دفعات پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی تعمیل جنگی نقطہ نظر سے مخصوص احوال میں بھی ممکن ہو، لیکن اس وقت اس تنبیہ کی پرواہ نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہیگ کانفرنس کے 4 سال بعد پہلی مرتبہ جب ترابلس اور بلکان کی لڑائیوں میں ان قوانین کی عملی تنفیذ کا موقع آیا، تو ان کی اعلانیہ خلاف ورزی کی گئی، اور اس کے سال بھر بعد جنگ عظیم کے سیلاب نے تو یک لخ تمام بند توڑ کر رکھ دیے۔ یہ حال دیکھ کر یورپ کے اہل سیاست اور علماء قانون کو عقل آئی، اور انہوں نے تسلیم کرنا شروع کیا کہ جنگ کو خیالی قوانین اور نمائشی ضوابط سے محدود کرنے کی کوشش قطعاً بے سود ہے۔ اس کے بعد اسے ان لوگوں نے جس قسم کے خیالات ظاہر کرنے شروع کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب علماء قانون کا میلان کس طرف ہے۔ ایک جرمن عالم میکس ہوبر لکھتا ہے، مستقبل میں بین المللی قانون کے فن کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ تمام خیالی اور مبہم قوانین سے میدان کو صاف کر کے یقینی حدود قائم کرے۔ بین المللی قانون کی فوری اور وسیع ترقی کی خواہش اور امید سے مغلوب ہو کر ایسا نہ ہو کہ وہ ناتمامی اور غیر یقینیت سے مطمئن ہو جائے۔ اس کو سختی کے ساتھ उन तमाम जाहिर फरेबों को मिटा देना चाहिए जिन्हें डिप्लोमेसी ने महज राय आम की तस्कीन की खातिर के लिए बैनुल मिल्ली कानून की तरक्की का बेमायने तलसुम बनाकर खड़ा कर दिया था। प्रोफेसर निपोलिट तो इस नाकामी से यहाँ तक मुतासर हुआ है कि कानून जंग को बैनुल मिल्ली कानून की हदूद से कुलियतन खालिज कर देने का मशवरा देता है, बल्कि इसे तो ये भी तस्लीम करने से इनकार है कि जंग फिल वाक़ कानून से कोई ताल्लुक़ रखती है या इसको किसी कानून से महदूद व मुकीद करना दुरुस्त हो सकता है। वो कहता है बैनुल मिल्ली कानून मसला जंग से तआरुज करने में अब तक अपनी असली हद से बहुत तजावुज़ करता रहा है। जंग को कानूनी हैसियत से ताबीर करने की कोशिश में इसे ये नज़रिया कायम करना पड़ा कि जंग एक कानूनी इदारा है और इस नज़री बहस में वो अक्सर औकात हकाइक की हदूद से बहुत दूर निकल गया। इन नज़रीन ने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि कानून कभी जंग पर हावी नहीं हो सकता और तमाम हैसियत से इसको जब्त में ला सकता है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि जंग फी नफ्स ही कानून की नकीज़ है। लड़ाई में कानूनी मलहूजात नहीं बल्कि जंगी ज़रूरियात इंसान के लिए मोहरिक अमल हुआ करती हैं और ये एक वाक़या है कि जंग कोई कानूनी इदारा नहीं है बल्कि कुव्वत से काम निकालने की कोशिश है। वो एक कश्मकश है कुव्वत का इस्तेमाल है और इस हैसियत से कि वो बजुज अपना दावा मनवाने के लिए लड़ी जाती है ख़ुद इमदादी का फेल है। फ़न हर्ब में जंग की यही तारीफ की गई है और इसी तारीफ पर बैनुल मिल्ली कानून को भी कनात करनी चाहिए। इस तारीफ से अगर कतः नज़र कर भी लिया जाए तो अब ये जाहिर हो चुका है कि जंग बहसियत मजमूई कानून की हद से खारिज है, अगरचे इसको मुख्तलिफ सूरतों से ज़ाब्ते में लाने की कोशिश की गई और एक जदीद कानून जंग मदउन भी कर लिया गया, मगर असल वाक़या जूं का तू रहा। एक और मायरे कानून ए होरोतिस लिखता है कानून तबीयत जंग से इस कदर बेलगाव है कि जो बैनुल मिल्ली कानून जंग हालत जंग में सल्तनतों के ताल्लुकात को मुनज़ब्त करता है। इसकी नौयत महज बेज़ाब्ता है। बैनुल मिल्ली कानून जंग अपनी ऐन फितरत के लिहाज से सिर्फ एक करारदाद बाहिमी की कोशिश है और रहेगा। इसी राय से मैक्स होबर ने भी इतफाक़ किया है। वो कहता है जंग अजीम से पहले ही इस ख्याल ने जंग पकड़नी शुरू कर दी थी कि जंग अहदो वहशत के बाकियात में से है और कवानीन जंग की गैर मामूली तरक्की एक किस्म की ढेड़ बंदी और शोभता गरी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो हमको हकीकत जंग के बारे में धोखा देती है और सियासत के इस बुनियादी मसले से गाफिल कर देती है कि हमें या तो पुरअमन कानूनी हालत कायम रखनी चाहिए या जबर व ज़ोर की गैर कानूनी हालत में मुब्तला हो जाना चाहिए। एक दूसरे मौके पर यही मुसन्निफ़ लिखता है जंग को एक कानूनी इदारा समझकर इसकी कार्रवाइयों को एक अदालत के मुकदमे की तरह ज़ाब्ते में लाने का तख़य्युल बैनुल मिल्ली कानून की ख़ता है जो रोम और क़ुरून वस्ता के तख़य्युलात में से है। ये उन लोगों के अक़वाल हैं जो यूरोप में बैनुल मिल्ली कानून के मुसल्लिम माहिर हैं। इनको अपने मायनास कवानीन जंग की कमज़ोरी वो हेज मेर्जी का एतराफ़ करते हुए यकीनन अज़ियत होती होगी, मगर जब मगरिब की पहली बैनुल मिल्ली जंग ही ने यह साबित कर दिया कि इतनी मेहनतों से उन्होंने कानून जंग का जो आलीशान कसर तामीर किया है वो लकड़ी के जाले और पानी के बुलबुले से भी ज़्यादा नापायदार है, तो इन्हें खौफ पैदा हो गया कि कहीं बैनुल मिल्ली कानून के इस शोबे जंग की नापायदारी पूरे बैनुल मिल्ली कानून ही का एतबार न खो दे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ एतराफ़ कर लिया कि जंग को किसी ज़ाब्ता और कानून के तहत लाना सिरे से मुमकिन ही नहीं है। जंग और कानून में एक फितरी तनाफुज है। جنگ قانون کی عین طبیعت کے خلاف ہے، اور جنگ کا اصلی قانون وہ نہیں ہے جو ہیگ اور جینوا میں مرتب کیا گیا ہے، بلکہ وہ ہے جسے میدان جنگ میں توپیں اور سنگینیں مدون کرتی ہیں۔ یہ ہے اس قانون جنگ کی حقیقت، جسے 20ویں صدی کا مہذب قانون کہا جاتا ہے۔ فوجی اور قانونی گروہوں کا اختلاف۔ اس نمائش اور حقیقت کے اختلاف کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ابتدا سے دو مختلف خیال کے گروہ رہے ہیں۔ ایک گروہ فلاسفہ، اخلاق اور علماء قانون اور سیاسی مدبرین کا ہے، جو زیادہ تر نمائش و تصنیع کی خاطر اور کم تر لطیف احساسات سے مغلوب ہو کر جنگ کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے اور اسے محض ایک مہذب مقابلے کی صورت میں ڈھال دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ فوجی ہے، جس کے نزدیک جنگ ایک خود امدادی سیلف ہیلپ کا فعل ہے، اور اس کو انسان تمام قانونی تدابیر میں ناکام ہو کر اختیار ہی اس لیے کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے دشمن کو مغلوب کر کے اپنا مقصد حاصل کرے۔ ان دونوں زاویہ نظر میں اصولی تباین ہے۔ ایک گروہ صرف حصول مقصد کو اصل کار سمجھتا ہے، دوسرا تہذیب و اخلاق کو غالب رکھنے کا خواہش مند ہے۔ ایک گروہ کی رائے میں قانون کو توڑ کر قانون ہی کی پابندی کرنا بے معنی ہے، دوسرے گروہ کے نزدیک قانون کی پابندی تہذیب کی خصوصیات سے ہے۔ اس لیے مہذب انسانوں کو قانون شکنی بھی ایک قسم کی پابندی قانون کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ اصولی اختلاف صرف فکر و خیال ہی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دونوں کے دوائر عمل بھی مختلف ہیں۔ قانونی اور سیاسی گروہ کو بین المللی کانفرنسوں اور بین الدولی مجلسوں پر اقتدار حاصل ہے، اس لیے وہ اپنے اثرات سے کام لے کر صفحے کا کاغذ پر جنگ کو ایک خوشنما شکنجے میں خوب جکڑ دیتا ہے۔ مگر عرصہ جنگ میں اس شکنجے کی بندش کو قائم رکھنا اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ فوجوں کی قیادت اور رہنمائی، جنگی محکموں کی تنظیم و ترتیب، قوائے حربیہ کی ہدایت و نگرانی اور حالت جنگ کی سربراہی کلیتاً فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ اس خوشنما شکنجے کا ایک ایک تار الگ کر کے رکھ دیتا ہے، اور قانونی گروہ کے علل رغم عمل کی دنیا میں وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہیگ کے قانون میں ناجائز مگر ضروریات جنگ کے قانون میں جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل اعتبار قول کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ کہنے والا کچھ کہا کرے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کرنے والا کیا کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک مغرب کا اصلی قانون جنگ وہ نہیں ہے جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ ہے جس پر اہل مغرب حالت جنگ میں عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اعتبار کے قابل قانونی گروہ کو نہیں بلکہ فوجی گروہ کو سمجھتے ہیں، جو دراصل واحد با اختیار گروہ ہے۔ قوانین جنگ کے متعلق اس گروہ کے جو کچھ خیالات ہیں، ان کے مطالعے سے اہل مغرب کا اصلی میلان تباہ معلوم ہوتا ہے، اور وہی در حقیقت معلوم کرنے کے قابل ہے۔ یورپ کا مشہور ماہر حریات کلاؤس ویتس اپنی کتاب ویم کریک میں لکھتا ہے، قوانین جنگ کے محض خود عائد کردہ قیود میں تقریباً ناقابل ادراک اور مشکل سے قابل ذکر، جنہیں اسلام میں مروجات جنگ کہا جاتا ہے، اب محبان انسانیت کے لیے اپنے خیال میں یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ دشمن کو کسی بڑی خون ریزی کے بغیر نہتھا اور مغلوب کر لینے کا ایک دانش مندانہ طریقہ موجود ہے، اور یہی فن حرب کا مناسب مقصد ہے۔ لیکن یہ خیال خواہ کتنا ہی دل خوش کن معلوم ہو، حقیقتاً بالکل غلط ہے، اور اس کو جتنی جلدی دور کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی ایک خوفناک چیز میں جیسی کہ جنگ ہے، رحم و کرم کی روح کو داخل کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اور بھی زیادہ بری ہیں۔ خود جنگ کے فلسفے ہی میں نرمی اور اعتدال کے اصول کو داخل کرنا ایک غلطی ہے۔ جنگ دراصل ایک جبر اور زبردستی کا عمل ہے۔ इसका इर्तिकाब किसी किस्म के हुदूद और क़ियूद की पाबंदी कबूल नहीं कर सकता। जर्मनी की किताब जंग में जिसका हवाला ऊपर दिया जा चुका है, एक मौके पर ज़रूरियात जंग के कानून को इस तरह बयान करती है। फौजी सिपाही को तारीख पर नज़र डालनी चाहिए, वो देखेगा कि एक किस्म की सख्तियाँ बहरहाल जंग में नागुज़ीर हैं और बसा अवकात सच्ची इंसानियत का तकाजा यही होता है कि इनको बेधड़क इस्तेमाल किया जाए। इसी किताब में एक दूसरे मौके पर हेग के महज़ब कवानीन जंग और ऐसे ही दूसरे समझौतों को लतीफ़ और रकीक जज्बात की एक ऐसी लहर करार दिया गया है जो खुद जंग की फितरत और मकासद से बुनियादी तनाकुज रखती है। अमीर अल बहर आउबे एडमिरल ओबे अपने एक मज़मून में लिखता है, जंग की तारीफ हम इस तरह करते हैं कि वो हक की अपील है उस कुव्वत के ख़िलाफ़ जो इस हक से इनकार करती हो। इससे कुदरती तौर पर यह लाजिम आता है कि जंग का गालिब मकसद ये है कि दुश्मन को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। और चूंकि एक कौम के वसाइल सरवत दरअसल जंग के असाब हैं इसलिए हर वो चीज़ जो दुश्मन कौम के सरवत पर और सबसे ज़्यादा इसके वसाइल सरवत पर ज़रब लगाती हो, इसका इस्तेमाल ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब है, क़त नज़र इससे कि दुनिया इसको किस नज़र से देखती हो। इन अकवाल से साफ ज़ाहिर होता है कि यूरोप के अखलाकीन वो सियासीन ने दुनिया में अपनी तहजीब की नुमाइश करने के लिए जो दिलकश और इंसानियत पर वह कवानी ने जंग वदा किए हैं, इनकी अमली तनफीज का निसार जिस गिरोह की मर्जी और पसंद पर है, वो इन कवानीन को किस कदर लग और महमल समझता है और ज़रूरियात जंग के मुकाबले में इनकी पाबंदी से किस कदर नफूर है। इब्तदान कानूनी गिरोह के ख़िलाफ़ अपने दावा तहजीब वो इंसानियत की तायद में जिद्दोजहद करता रहा, मगर जब जंग अजीम में फौजी गुरु ने अपनी कुदरत और ताकत को अमलन साबित कर दिया तो आखिर इस तखयल परस गुरु को तल्ख हकाई के आगे सुपर डाल देनी पड़ी। तल्ख हकाई के आगे सुपर डाल देनी पड़ी और उसने भी जंग के उसी नज़रिए को कबूल कर लिया जिसे अमली ताकत के साथ फौजी गुरु ने पेश किया था। प्रोफेसर निपोल्ट और मैक्स होबर वगैरह उल्माए कानून की ज़बान से आप इस एतराफ़ शिकस्त को सुन चुके हैं। आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि इन मादी हकाइक के ज़ोर से दबकर जुज़ियात कानून में किस किस तरह तरमीमें की गईं। मगरबी कवानीन जंग की उसूली हैसियत। जहाँ तक उसूल का ताल्लुक था, हमने तहजीब मगरब की बैनुल मिल्ली कानून और इस के शोबे जंग की हकीकत को अच्छी तरह वाज़े कर दिया है। ये कानून क्या चीज़ है? बहैसियत एक कानून के इसकी कदरों कीमत क्या है? मानवी हैसियत से वो क्या वज़न रखता है? फिर ख़ुद इसकी अपनी नज़र में इसके शोबे जंग का क्या मर्तबा है? इसमें जंग को इखलाकी हुदूद का पाबंद बनाने की कुव्वत कहाँ तक मौजूद है? अमली व नजरी हैसियत से जंग को ज़ब्त व निज़ाम के तहत लाने में वो किस हद तक कारगर हो सकता है? इन सवालात को ऊपर की मुख्तसर बहस ने एक हद तक साफ कर दिया है और इससे ये बात वाज़ हो गई है कि जिस चीज़ को मगरिब का कानून जंग कहा जाता है, वो दरअसल कोई कानून ही नहीं है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये नाम नेहाद कानून जैसा कुछ भी है, जंग की तजदीद व तंजीम में कहाँ तक कामयाब हुआ है। इसने जो हुदूद व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं, वो इस्लामी कानून के मुकर्रर करदा हुदूद के मुकाबले में कैसे हैं? इसके नुमाइशी और असली कवायद में क्या फ़र्क है? मसले जंग के सिलसिले में इंसानी अफकार की जो तरक्की से ज़ाहिर होती है, वो इस्लामी कानून के साथ क्या नस्बत रखती है? और इसने फिल वाक़े इंसानियत की कितनी खिदमत अंजाम दी है? कवानीन जंग की तारीख। 17वीं सदी की इब्तदा तक यूरोप कवानीन जंग के तसव्वुर तक से खाली उज़ेहन था। उसूलन और अमलन जंग को इखलाकी हुदूद और कवायद और ज़वाबित की पाबंदी से مستثنی سمجھا جاتا تھا اور محاربین کو ایک دوسرے کی ضرر رسانی کا مطلق اور غیر محدود حق حاصل تھا۔ اس زمانے کی لڑائیوں کے جو حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں، ان میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی تھیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بڑے سے بڑے ظلم اور ہولناک سے ہولناک جرم سے بھی دریغ نہ کرتی تھیں۔ صرف عملاً ہی نہیں بلکہ اعتقاداً بھی ان کے اندر اہل قتال و غیر اہل قتال کے امتیاز کا کوئی احساس موجود نہ تھا۔ گروٹیوس جیسے اخلاق پرور مکنن کی بھی یہ رائے تھی کہ قانون میں ان تمام لوگوں کو قتل کر دینا جائز ہے جو دشمن کے حدود میں پائے جائیں۔ اس میں عورتوں اور بچوں کا کوئی استثنا نہیں ہے، اور وہ اجنبی باشندے بھی مستثنا نہیں ہیں جو ایک معقول مدت کے اندر دشمن کے علاقے کو نہ چھوڑ دیں۔ یہ غیر محدود حق 1618 اور 1648 کی جنگ 30 سالہ میں اتنی آزادی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کہ تمام یورپ تھرا اٹھا، اور اس کے دردناک وقائع نے یورپ کے ارباب فکر میں عام طور پر یہ خواہش پیدا کر دی کہ جنگ کے اعمال پر کسی قسم کے اخلاقی حدود ضرور قائم ہونے چاہیے۔ اس خواہش نے سب سے پہلے ہالینڈ کے مکنن گروٹیوس کے ذہن میں راستہ پیدا کیا، اور اس سے قانون کی وہ مشہور تاریخی کتاب ڈیجر بلیس پیسپیسس لکھوائی، جو بین المللی قانون کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب 1625 میں شائع ہوئی اور اس کو ہائڈبرگ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل کیا گیا۔ اس سے یورپ کے اہل علم میں ایک عام ذہنی حرکت پیدا ہو گئی، اور مصنفین و مؤلفین نے اس نئی راہ میں مغربی افکار کو ترقی دینی شروع کی۔ گروٹیوس کے تقریباً نصف صدی بعد اس کے شاگرد پوفنڈارف نے اپنی کتاب ڈیجر نیچرسٹک جینیم شائع کی، اور اس کے بعد کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس نے 18ویں صدی تک پہنچ کر بین المللی قانون کے ایک پورے نظام کی شکل اختیار کر لی۔ 1780 میں انگلستان کے مشہور مکنن جرمی بنتھم نے اس فن کا نام بین المللی قانون رکھا، جس سے آج وہ دنیا میں مشہور ہے۔ عملی حیثیت سے یورپ کی جنگ پر ان ترقی یافتہ افکار کا پہلا اثر ویسٹ فالیا کی کانگریس میں رونما ہوا، جبکہ یورپ کے مدبرین نے جنگ 30 سالہ کے خاتمے پر 1648 میں گروٹیوس کی اس سفارش کو قبول کر لیا کہ جنگ میں بطور ایک شریفانہ رعایت کے، نہ کہ بطور ایک قانون کے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، پادریوں، کاشتکاروں، تاجروں اور اسیرین جنگ کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ روشنی کی پہلی کرن تھی جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے 1648 برس بعد یورپ کے تاریخ مطلع پر نمودار ہوئی۔ اس کے بعد لڑائیوں میں وحشیانہ حرکات کے ارتکاب کا وہ زور نہیں رہا جو جنگ 30 سالہ میں دیکھا گیا تھا، لیکن جہاں تک فوجوں کے جنگی اخلاق کی عملی تحسین اور اعمال جنگ کی حقیقی اصلاح کا تعلق ہے، 200 برس تک یورپ نے اس میں کوئی ترقی نہیں کی، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے وسط میں ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 کے نام نہاد غدر کے موقع پر انگریزی فوجوں نے وہ ہولناک مظالم کیے جن کے تصور سے بھی انسانی ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، 19ویں صدی کے وسط تک یورپ میں قوانین جنگ کا کوئی ایسا ضابطہ موجود نہ تھا جس کو سلطنتوں نے منظور کیا ہو یا جس کو یورپین فوجوں میں جنگی قانون کی حیثیت سے رائج کیا گیا ہو۔ مغربی قوموں میں سب سے پہلے امریکہ نے اس راہ میں اقدام کیا اور 1863 میں اپنی فوجوں کے لیے ایک ہدایت نامہ مینول آف انسٹرکشنز مرتب کیا، جس کا مقصد جنگ کے زمانے میں فوجوں کے طریق عمل کو منضبط کرنا تھا۔ اس کے بعد جرمنی، فرانس، روس اور انگلستان نے بھی اپنی فوجوں کو اسی قسم کی ہدایت دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور رفتہ رفتہ یورپ کی تمام قوموں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو ان سے تقریباً 1200 برس پہلے عرب کے وحشی ملک میں ایک امی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امی خلفاء رضوان اللہ عنہم اجمعین نے رائج کیا تھا۔ اس کے ایک سال بعد 1864 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے بامقام جینوا ایک بین المللی اجتماع منعقد کیا جس میں پہلی مرتبہ بیماروں، زخمی اور معالجوں کے متعلق قوانین مرتب کیے گئے، اور 1868 میں ایک دوسری کانفرنس نے ان کے اندر توضیحات اور تشریحات کے ساتھ بہت کچھ اضافہ کیا، لیکن قوانین جنگ کے اس شعبے میں یورپ اس وقت تک ایک مکمل ضابطہ قانون کا محتاج رہا جب تک کہ 1906 میں جینوا کی تیسری بین المللی کانفرنس اس ضرورت کو پورا نہ کیا۔ تباہ کن آلات و اسلحے کے استعمال کے بارے میں یورپ 1868 تک تاریکی میں رہا۔ اس سال پہلی مرتبہ سینٹ پیٹرز برگ میں ایک بین المللی فوجی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے دول مغرب سے سفارش کی کہ پھٹنے والے گولے ایکسپلوزیو پروجیکٹائلز جن کا وزن 400 گرام سے کم ہو اور پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں پھیل جاتی ہیں اور زہریلی گیس سے جنگ میں استعمال نہ کی جائیں۔ اس سفارش کے مطابق 29 نومبر 1868 کو دول مغرب نے باتسنائے اسپین و امریکہ ایک اقرار نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد زار روس الیگزینڈر دوم کی تحریک پر 1874 میں بروسلز کانفرنس ہوئی، اور اس میں پہلی مرتبہ بری جنگ کے قوانین مرتب کیے گئے، لیکن کسی سلطنت نے ان کی توثیق نہیں کی، بلکہ جرمنی اور انگلستان نے تو ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بروسلز کی تجاویز 25 برس تک بیکار پڑی رہیں، تا آنکہ 1899 میں زارنگ کولس ثانی کی تحریک پر پہلی مرتبہ ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں دنیا کی 26 سلطنتوں نے حصہ لیا، اور جنگ کے مختلف شعبوں کے متعلق حسب ذیل سمجھوتے اور اقرار نامے مرتب کیے۔ نمبر ایک، بین المللی نزاعات کے مسالمانہ تصفیہ کی تدبیر۔ نمبر دو، جنگ کے قوانین اور رسوم۔ نمبر تین، بحری جنگ میں بیماروں اور زخمیوں کے متعلق ان قوانین کی ترویج جو 1864 کے جینوا کنونشن میں منظور کیے گئے تھے۔ نمبر چار، پھٹنے والے گولوں کے متعلق سینٹ پیٹرس برگ کے اقرار نامے کی توثیق، یہ صرف 5 سال کے لیے تھی۔ نمبر پانچ، پھٹنے والی گولیوں کے متعلق سینٹ پیٹر سبرگ کے اقرار نامے کی توثیق۔ نمبر چھ، زہریلی گیسوں کے متعلق سینٹ پیٹر سبرگ کے اقرار نامے کی توثیق۔ یہ کانفرنس اپنے کام کو مکمل نہ کر سکی، اور 8 سال تک قوانین جنگ کی مزید تدوین کا سلسلہ رکا رہا۔ 1907 میں امریکہ کے صدر مسٹر روزویلٹ اور زارنگ کولس ثانی کی تحریک پر दोबारा हेग कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उसकी कोशिश से यूरोप को पहली मरतबा एक मुकम्मल ज़ाब्ता कानून मैसर आया। इस मरतबा 1899 के समझौतों और इकरारनामों में तरमीम व इजाफा करने के अलावा हस्ब ज़ेल मज़ीद समझौते मुरतब किए गए। किताब अल जहाद फ़िल इस्लाम का पार्ट नंबर 35 यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ। बाकी हिस्सा पार्ट नंबर 36 में समाअत फरमाएँ।